أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مومنین کرام، دس ماہ مبارک رمضان کی تاریخ کو تاریخ کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات زوجہ گرامی ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت، وفات، وصال اور اس دنیا سے جدائی کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں. اس حوالے سے جس آیہ گرامی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ مناسبت رکھتی ہے ماہ مبارک رمضان میں دعا کے موضوع کے ساتھ بھی اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے ساتھ بھی. ایک بڑی دلچسپ چیز جو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتی ہے، خالق کائنات نے جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ واجب کیا گیا ہے اے ایمان لانے والو تم پر جس طرح تم سے پہلی اقوام پر روزے کو واجب کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. ان روزوں کی آیات میں درمیان میں خداوند متعال نے دعا کا ذکر کیا ہے. دعا بھی ایک اہم عبادت ہے، روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے. اگر روزے کے اندر انسان دعا مانگے تو عبادت پر عبادت ہے، جسے ہم کہیں کہ نور علی نور ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. سورہ فرقان کی آخری چند آیات میں خالق کائنات نے عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے. خدا کے بندے وہ ہیں जो ये करते हैं, ये कहते हैं, ये दुआ मांगते हैं, ये तकाजा करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं, इस तरह अपने परवरदिगार से मुनाजात करते हैं, उनमें से एक दुआ जो इबादुर रहमान की कुरान मजीद ने नकल की है वो यही दुआ है कि परवरदिगारा हमारी अजवाज में से, हमारी औलाद में से हमें आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकीन और परहेजगार इंसानों का पेशवा बना दे। एक अहम नुक्ता जिसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है वो ये कि इंसान दुआ मांगते वक़्त फ़कत अपने आप को मद्देनज़र ना रखे, सिर्फ खुद को न देखे बल्कि दुआ में अपने साथ दूसरों को भी शरीक करे। इस आए मजीदा में दुआ का जो अदब हमें दिखाई देता है वो ये है कि यकुलूना रब्बन हब लना, हमें सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही, हमें। और ये वही अदब है जो हम सूरह फातिहा में देखते हैं कि जब इंसान खुदावंद मुताल की तारीफ और सना के बाद खुदावंद मुताल की सिफात जमालिया को बयान करने के बाद कुछ मांगना चाहता है तो एहदेना अस्सिरातल मुस्तकीम कहता है कि हम सब को सीधे रास्ते पर साबित कदम रख, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हमें। जिस दुआ में दूसरों को शरीक करार दिया जाए बल्कि जो दुआ दूसरों के लिए मांगी जाए उसकी इस्तजाबत और कबूलियत का दर्जा बहुत बढ़ जाता है उस दुआ की बनिस्बत जो इंसान फ़कत अपने लिए मांगे। बल्कि जैसा कि रिवायात में वारिद हुआ है कि कभी ये हो सकता है कि इंसान अपने लिए दुआ मांगे, उसे नहीं मालूम कि वो दुआ उसके हक में कबूल होगी या नहीं, लेकिन अगर वो दूसरों के लिए मांगे तो खुदावंद मुताल कई गुना बढ़कर वही दुआ उसके हक में कबूल फरमाएगा। ये माह मुबारक रमज़ान का भी यही दर्स है कि जब भूख लगे तो सबसे पहले अपनी क़यामत की भूख को याद करो और साथ में दूसरे भूखे इंसानों की भूख को महसूस करो। तुम फकत रोज़े में भूखे हो, कई ऐसे लोग हैं जो पूरा साल भूखे रहते हैं। दूसरों का एहसास, दूसरों को अपनी दुआओं में शरीक करना, ये इस आयत का एक अहम दर्स है हमारे लिए। दुआ कौन सी करते हैं इबादुर रहमान? दुआ ये करते हैं कि खुदाया हमारी बीवियों, हमारी अजवाज और हमारी औलाद को हमारी आँखों का ठंडक बना दे, यानी ऐसी हमारी अजवाज हों, ऐसी औलाद हो जिनको देखकर हमारी आँखें ठंडी हो जाएं, जिनके नेक आमाल को देखकर, जिनके किरदार को देखकर, जिनके अखलाक को देखकर, जिनके रवैये को देखकर हमें सुकून मिले, हमें ये एहसास हो कि खुदावंद मुताल ने क्या नेमत अता की है। और ये वाकई चीज़ें नेमत हैं, अच्छी बीवी का होना नेमत है, अच्छी औलाद का होना नेमत है। इस आय किरामी का जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से रब्त ये है कि बाज तफासीर में वारिद हुआ है, अगर आप इसको तफसीर ना भी कहें तत्बीक कह सकते हैं, कि इस आयत की तत्बीक की गई है जिन शख्सियात पर। कहा गया है कि इस आयत के मिसदाक ये हैं, तो ये बयान किया गया है कि वल्लज़ीन यकुलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजना, ज़ाहिर है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे। तो इस तनाजुर में जब ये दुआ रसूलुल्लाह की दुआ हो तो इसका मफहूम ये बनता है, इसका मिसदाक ये बनता है कि ऐ खुदा हब लना मिन अज़वाजना, खदीजा से मुझे अता कर, वज़ुर्रियातना फातिमा से मुझे अता कर, कुर्रत आयुन आँखों की ठंडक जो हसन और हुसैन की सूरत में हो, और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे, हमी में से अली अलैहिस्सलाम को इमामुल मुत्तकीन बना दे। इस आयत की तत्बीक की गई है جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا پر، اور کیوں نہ ہو اگر یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہو تو وہ کون سی زوجہ ہے جس کے ہوتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی؟ 25 سال کا رشتہ ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جب تک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ زندہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، اور یہ افتخار اور یہ عزت اور یہ شرف بھی آپ کو ہی حاصل ہے کہ خالق کائنات نے آپ سے ذریت رسول کو، نسل رسول کو آگے بڑھایا ہے۔ اور یہ درس بھی اسی آیت کا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اولاد فقط بیٹوں کی صورت میں ہو، ایسا نہیں ہے کہ نسل فقط بیٹوں سے بڑھتی ہو، بلکہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف خداوند متعال نے دیا کہ ان کو بیٹی عطا کی، اور اسی بیٹی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے بڑھی۔ یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے افتخار ہے، اگرچہ اولاد کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد جناب ام المؤمنین ماریہ قبطیہ سے بھی ہوئی، حضرت ابراہیم انہی سے تھے، لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے جس کی بنیاد پہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں، وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ سے ہے، جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے بڑھی ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہے، اور انہی میں سے قرۃ اعین جو رسول کو عطا ہوئے ہیں وہ حسنین کریمین شریفین بھی آپ کی نسل میں سے ہیں۔ ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آئے مجیدہ میں ازواج کا جو ذکر ہوا ہے اور تفسیر میں فقط جناب ختیجہ کا نام لیا گیا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ زوجہ کا واضح ترین، بارز ترین، اعلیٰ ترین مصداق جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا ایک اپنا انداز ہے، قرآن مجید کا ایک اپنا اسلوب ہے، اور بہت پیارا انداز ہے۔ قرآن مجید نے گزشتہ اقوام کے قصے بھی نقل کیے ہیں، داستانیں بھی نقل کی ہیں، لیکن قرآن مجید کے واقعات نقل کرنے کا اپنا انداز ہے، عام کتابوں کے واقعات نقل کرنے کا اپنا انداز ہے، تاریخ کا اپنا انداز ہے۔ قرآن مجید نے جس داستان کو احسن القصص کہا ہے، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان، آپ دیکھیں جناب یوسف سلام اللہ علیہ کی داستان میں جو چیزیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں فقط وہی نقل کی ہیں جن سے درس لیا جا سکتا ہے، جن سے عبرت لی جا سکتی ہے، جس میں دوسروں کے لیے ہدایت کے اسباب ہیں۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ کس دن، کس سال، کس جگہ حضرت یوسف کی ولادت ہوئی، کس نمبر پر تھے، نہیں، جو چیزیں ہدایت سے مرتبط ہیں فقط وہی نقل کی ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ مورخین کا طریقہ یہ پہلے تاریخ ولادت پر بحث کرتے ہیں، پھر جائے ولادت پر بحث کرتے ہیں، پھر نسب پر بحث کرتے ہیں، پھر بچپنا آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، زندگی کے اہم کام نقل کیے جاتے ہیں، اور پھر وفات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اتنی اہم نہیں ہوا کرتی، اس لیے تاریخ میں ان چیزوں پر ہمیں اختلاف بھی ملے گا۔ خاص طور پر جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مبہم ہیں، بہت ساری چیزیں مجمل ہیں، بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہیں، روشن نہیں ہیں، لیکن جو حقائق واضح اور روشن ہیں، جو مسلمہ چیزیں ہیں، جن کو سب نے قبول کیا ہے، وہی کافی ہیں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ جاہلیت کے دور میں جب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کی دولت مند ترین خاتون، جس کے پاس سب سے زیادہ سرمایہ تھا، بڑی مفصل تاریخ میں بحث ہے کتنی دولت تھی، کیا کیا تھا، یہ اہم نہیں ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ بہت بڑی دولت مند ثروت مند خاتون تھی۔ جاہلیت کے دور میں جب سرمایہ دار طبقہ تجارت سے بڑھ کر سود اور ربا کی طرف رغبت رکھتا تھا، بہت سارے سرمایہ دار لوگ یہ چاہتے تھے کہ کام کیے بغیر ان کی دولت بڑھتی چلی جائے، وہ گھر بیٹھے پیسے پر پیسہ کمائیں سود کی صورت میں۔ اس دور میں بھی جناب ختیجہ کے لیے کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے پیسے کو ربا میں استعمال کیا ہو، سود میں استعمال کیا ہو، کسی کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہو۔ نہیں نہیں، جاہلیت کے دور میں بھی مالی تقوی کی گواہی تاریخ میں اگر ثبت ہے تو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، جو جاہلیت کے دور میں بھی عفت، پاک دامنی، عدل، انصاف، دوسروں کا احساس، دوسروں کا خیال، معاشرے میں صحت مند دولت کی نقل و انتقال کے حوالے سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا نام ضرب المثال ہے۔ اور تاریخ میں یہ بھی مسلم ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھا، آپ کی صداقت دیکھی، آپ کی امانت داری دیکھی، آپ کی اعلیٰ صفات دیکھی، تو پہلے مرحلے پر خود آپ کو آفر کی کہ آپ اگر میری تجارت میں حصے دار ہونا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجیر کے طور پر گئے تھے، لیکن جو تحقیق سے بعد محققین ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، مضاربے کی صورت میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ پیسہ اور دولت جناب ختیجہ کی ہوگی، محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اگرچہ اس معاملے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام جا کر تجارت کرنے سے پہلے ہی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ معترف تھیں رسول اکرم کے اعلیٰ اخلاق کی، باکمال کردار کی، پاک دامنی کی، صداقت کی، لیکن جب تجارت سے یہ کاروان لوٹا اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے غلام میسرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے عجیب و غریب کمالات کا اظہار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد صفات کو بیان کیا، تو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ در حقیقت تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، سرمایہ کی وجہ سے پیشکش کی جناب ختیجہ کو شادی کی، ایسا کوئی الزام نہ لگے۔ خود جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا رشتہ پیش کیا اور خود ہی شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ جاہلیت کی دور میں جب ایسا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ انتہائی مناسب رشتہ ہے، جہاں میں نے کچھ حاصل کرنا ہے، مجھے بہت کچھ ملے گا، وہاں خود ہی رشتہ لے کر گئی۔ یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ان کی دور اندیشی ہے، یہ ان کے ایمان کی پختگی کی دلیل ہے، یہ ان کے کردار کی عظمت کی دلیل ہے کہ انہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی پیسے کو معیار نہیں بنایا، نام کو معیار نہیں بنایا، قبیلے کو معیار نہیں بنایا۔ بڑے بڑے تاجر خواہش مند تھے، بڑے بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے تھے، لیکن جناب ختیجہ نے اگر انتخاب کیا تو امانت دار کا انتخاب کیا، آپ نے اگر انتخاب کیا تو با کردار کا انتخاب کیا، اگر آپ نے انتخاب کیا تو معنوی شخصیت کا انتخاب کیا۔ چاہے بھلے معاشرے میں اسے یتیم عبداللہ کہا جاتا ہو، لیکن جناب ختیجہ نے ان کے کردار میں وہ جھلک دیکھی تھی، وہ تجلی دیکھی تھی کہ خداوند متعال کی زمین پر اگر کوئی اعلیٰ ترین شخصیت کا مالک ہے تو وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وجہ سے خود ہی رشتہ بھیجا۔ اور دیکھیں کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنے ہی آپ کو نام نظر آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ عرصہ جس زوجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا وہ جناب ختیجہ تھی، اور یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی۔ یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے لیے تاریخ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کبھی رسول اللہ نے رنجش کا اظہار کیا ہو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، نہیں نہیں، ان کی زندگی تو دور کی بات ہے، ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کبھی جناب ختیجہ کا نام آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آپ کی تعریف ہوتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بعض زوجات نے جب سوال کیا یا رسول اللہ جناب ختیجہ کے بعد خدا انہیں متعال نے آپ کو کیسی کیسی ازواج دی ہیں جن کی عمر بھی کم ہے، جو حسن و جمال کی مالکہ بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ختیجہ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ جملے آتے جو تاریخ میں منقول ہے کہ خدا کی قسم ختیجہ، اور کہاں ہے ختیجہ کی مثال، کوئی کیسے ہو سکتا ہے ختیجہ کی مثال؟ ختیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، ختیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب سب لوگوں نے مجھے تک و تنہا چھوڑ دیا تھا، ختیجہ اس وقت میرے لیے پشت پناہ بنی جب کوئی بھی میری حمایت کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر ہم معیار ایمان کو بنا لیں، اگر ہم معیار السابقون السابقون کو بنا لیں، تو بھی کائنات میں سب سے پہلی خاتون جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں مورخین نے، مصنفین نے، تاریخ نویسوں نے اس بات پہ توجہ نہیں دی۔ 25 سال کا لمبا عرصہ گزارنے والی بی بی، اس کی کتنی احادیث کتابوں میں نقل ہے، کیا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی، کوئی بات نہیں کی؟ یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ جس بی بی نے سب سے زیادہ عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، تاریخ ساکت ہے، خاموش ہے، تذکرہ نہیں ملتا۔ اور جس کے فضائل رسول اللہ نے پڑھے اور اتنے بیان کیے کہ کائنات میں افضل ترین عورتیں چار ہیں، سیدت و نساء العالمین چار خواتین ہیں، جناب آسیہ کا نام ہے ان میں، جناب مریم سلام اللہ علیہ کا نام ہے، جناب ختیجہ کا نام ہے، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام ہے۔ اگر گزشتہ خواتین میں سے بھی دیکھا جائے کہ عظمت کے لحاظ سے کون عظیم ہے ان میں سے بھی، تو اس واقعے پر اگر توجہ کی جائے کہ جب جناب ختیجہ نے خدا کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، سب کو چھوڑ دیا، تو آپ کے جب وہ ایام قریب آئے کہ جب ایک خاتون کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مونس اور ہمدم کی ضرورت ہوتی ہے، مددگار خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، تو قریش کی خواتین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کل تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی، آج ہم تمہارا کیوں ساتھ دیں؟ لیکن جناب ختیجہ نے خدا کے لیے کام انجام دیا تھا، جو خدا کے لیے کام کرتا ہے خدا کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو کائنات کی افضل ترین خواتین جو جناب ختیجہ سے پہلے افضل ترین گردانی جاتی ہیں، با فضیلت ترین گردانی جاتی ہیں، خالق کائنات نے ان کو بھیجا۔ روایت میں منقول ہے کہ آئیں جناب سارا، آئیں جناب آسیہ، آئیں جناب مریم، آئیں حضرت موسیٰ کی خواہر جناب کلثوم، آئیں یہ چاروں خواتین جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہا کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کی ہمدموں، مونس ہوں اور آپ کو تنہا نہ چھوڑیں، آپ کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ ان کا آنا یہ بتاتا ہے کہ فضیلت میں جناب ختیجہ ان سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کائنات میں دیکھنا چاہیں کہ سیدت و نساء العالمین کی ترتیب کیا ہے تو پہلے نمبر پر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام ملے گا، دوسرے نمبر پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نام ملے گا، اس کے بعد جناب مریم کا نام آئے یا جناب آسیہ کا نام آئے، تو افضل ترین خاتون ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قربانی کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایثار کو دیکھتے ہوئے، ان کے انفاق کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کیا۔ اسلام پر سب سے مشکل ترین وقت شعب ابی طالب میں تھا، جب مسلمان ایک پہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں کا محاصرہ کر دیا گیا۔ تمام قبائل نے یہ اتفاق کیا کہ کوئی بھی ان کا ساتھ نہ دے، کوئی ان کے ساتھ تجارت نہ کرے، کوئی معاملہ نہ کرے، کچھ بھی ان تک پہنچنے نہ پائے۔ اس وقت اگر کسی نے بے دریغ اپنا پیسہ خرچ کیا، بلکہ اپنا پورا مال اگر خرچ کر دیا، وہ جناب ابو طالب کی ذات ہیں یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ انفقا، اپنا پورا مال خرچ کر دیا، جمیع مال ہی، پورا مال خرچ کر دیا، یہ جملہ اگر ملتا ہے تو یا جناب ابو طالب کے لیے ملتا ہے یا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجہ، مجھے کسی مال و دولت نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ اگر مال کے ذریعے سے رسول اللہ کی رضایت کو حاصل کیا جائے، خدا کی رضایت کو حاصل کیا جائے، تو اس سے بڑھ کر پیسے کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے کہ کوئی مال خرچ اپنا کرے اور خدا یہ فرمائے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے مصطفیٰ جب ہم نے تمہیں تہی دست پایا، تمہارے پاس مال و ملکیت نہیں تھی دنیا کی، تو ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی بنا دیا۔ جس کے مال خرچ کرنے کو خداوند متعال اپنا عمل قرار دے، اس کی عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور اہمیت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ کی رحلت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تذکرہ کرتے، اور بسا اوقات یہ ہمارے لیے درس کا مقام ہے کہ قربانی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرماتے کہ گوشت کا یہ حصہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو دے آؤ، یعنی جو بھی جناب خدیجہ سے منسلک تھا، وابستہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ کی وجہ سے ان کو بھی یاد کرتے، جناب خدیجہ کے بعد بھی خدیجہ کی وجہ سے ان کو یاد کرتے، ان کے لیے قربانی کا گوشت بھیجتے، ان کے یاد کا اہتمام کرتے۔ اگر کسی کا احترام کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے مرتبط، ان سے منسلک، ان سے وابستہ دوسرے افراد کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی کافی آیات ہیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم السابقون کو دیکھیں تو سب سے پہلے سبقت کرنے والی کون تھی، وہ کون خاتون تھی جس نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہو، جناب خدیجہ کا نام آئے گا۔ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی ہو، جناب خدیجہ کا نام آئے گا۔ جس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دیا ہو، کہ جب رسول اللہ سے شادی کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو جناب خدیجہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ گھر آپ کا ہے، یہ مال آپ کا ہے، اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ اسی لیے جب خداوند متعال نے جناب خدیجہ کی اس قربانی کو دیکھا، ایثار کو دیکھا، خدا تو وہ ہے کہ خداوند متعال احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اتنی بڑی نیکی کی ہو تو کیسے خدا اسے بھلا دے گا۔ بعض روایات میں منقول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لے گئے اور واپسی کا وقت قریب آ پہنچا، آخر میں آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اب کوئی بات تو نہیں رہی، اب تو کچھ نہیں کہنا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ جب زمین پر تشریف لے جائیے گا تو خدا کا سلام ختیجہ کو پہنچائیے گا۔ خدا نے سلام بھیجے ہوں۔ اگر ہم قرآن میں یہ کہ پڑھتے ہیں کہ سلام علی نوح، اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، تو روایت میں یہ درج ہے کہ خالق کائنات نے رسول اللہ کے توسط سے سلام پہنچائے ہیں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ پر۔ کافی کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو ختیجہ تک وہ سلام پہنچائے۔ اللہ اللہ، کیا عظمت ہے کہ کسی کنیز کو خدا اس طرح منتخب کر لے اور اس پر اپنی رحمت برسائے۔ جناب ختیجہ نے سلام سننے کے بعد ایمان سے معمور اور بھری ہوئی دل سے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ ہاں، وَهُوَ السَّلَامُ، میرا رب ہی سلام ہے، وَمِنْهُ السَّلَامُ وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ، سلامتی اسی کی طرف سے ہے اور سلامتی اسی کی طرف پلٹتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عظمت؟ آپ نے اگر اپنا مال کثیر خرچ کیا، بلکہ جیسے کہ بعض روایت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ پورا مال اسلام پہ خرچ کر دیا، جب مال کثیر خرچ کیا خداوند متعال نے انہیں کوثر عطا کی۔ کثیر کے بدلے میں کوثر کا ملنا کوئی نقصان کا سودا نہ تھا، بلکہ خداوند متعال کی یہ عنایت تھی، انتخاب تھا کہ انہوں نے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے فانی مال کے بدلے میں رہنے والی دائمی اور ابدی نعمت کوثر جناب فاطمہ کی صورت میں جناب ختیجہ کو عطا کی۔ اور کیا عظمت ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا نام آئمہ کی زیارات میں منقول ہو۔ اگر ہم امام حسین کی زیارت پڑھیں تو اس میں کہیں کہ یبنا ختیجۃ الکبریٰ۔ اگر امام زمان کی زیارت ہو تو وہاں ہم پڑھیں کہ السلام علیکہ یبنا ختیجۃ الکبریٰ۔ امام معصوم پہ سلام کیا جائے جناب ختیجہ کا نام لے کر، یہ جناب ختیجہ کے خلوص کی نشانی ہے، عظمت کی نشانی ہے، ان کی والا صفات کی نشانی ہے۔ یہ کس عظمت کی مالکہ ہیں کہ امام کا تعارف بھی ان کے نام سے کیا جا رہا ہے، امام کا نام بھی ان کے نام سے ملا کر لیا جا رہا ہے۔ یہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے۔ روایت میں ہے کہ جب آخری وقت آ پہنچا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی، وصیت کی۔ دیکھیں، یہ جدائی کا وقت، یہ جدائی کا مرحلہ کوئی آسان نہیں تھا۔ جناب ختیجہ کی جدائی اور جناب ابو طالب کی جدائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال۔ ایک ہی سال میں ابو طالب جیسا پشت پناہ چچا اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ جیسی حامیہ و ناصرہ زوجہ آپ سے جدا ہو گئی۔ جب آپ سلام اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری گفتگو کی اور اپنی وصیتیں بیان کی، تین وصیتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے تو آپ سے معذرت خواہ ہوں، جس طرح آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکی، جس طرح آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ کہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان اپنے ان غلطیوں کی طرف بھی متوجہ ہو جو اسے صادر نہیں ہوئی، جان بوجھ کر اس نے نہیں کی۔ یا رسول اللہ آپ کا حق بہت زیادہ تھا، آپ کا حق ادا نہیں کر سکی، معاف کر دیجئے گا۔ دوسری وصیت جو منقول ہے کتابوں میں، یا رسول اللہ ایک بیٹی چھوڑی جا رہی ہوں، فاطمہ 5 سال کی ہے، میری یہی یادگار نشانی ہے، میرے بعد فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ بعض مقاتل میں یہ بھی ہے، یا رسول اللہ اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھیے گا، یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فاطمہ پر مصیبتیں آ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو میری فاطمہ مظلومہ واقع ہو، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ پر ظلم کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کو تماچے لگائے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ پر کوئی بھی آنچ آ پڑھے۔ اور تیسری وصیت، یا رسول اللہ ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں لیکن شرمندہ ہوں، آپ سے کہہ نہیں سکتی، اگر آپ اجازت دے وہ وصیت میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا، بیٹی میں قبر کی تاریکی سے بہت گھبراتی ہوں، نہ جانے قبر میں کیسا حساب ہو، کیسا کتاب ہو، اگر ممکن ہو میری طرف سے اپنے بابا رسول اللہ سے کہیے گا، یا رسول اللہ اگر ممکن ہو اپنی ابا کا کفن مجھے دیجئے، اگر ممکن ہو میرے لیے دعا کیجئے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سنے، منقول ہے تاریخوں میں کہ اپنی ابا اپنی رضا کا کفن بنایا، بلکہ جب اپنی رضا کا کفن دینا چاہتے تھے جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ خداوند متعال نے جناب خدیجہ کے لیے بہشتی کفن بھیجا ہے۔ میں کہوں بی بی، آپ نے اپنی زندگی کے کافی سال غربت میں گزارے، مظلومیت میں گزارے، دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن جاتے جاتے اتنا تو ہوئے، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل دیا، اپنی قبا سے آپ کو کفن پہلایا، آپ کے لیے بہشتی کفن آیا۔ لیکن بی بی، جس بیٹی کے لیے آپ نے سفارشیں کی تھی، جس بیٹی کے لیے آپ پریشان تھی کہ ان پر کوئی ظلم و ستم نہ ہو، رسول اللہ کے جانے کے بعد نہ جانے کیسا وہ وقت آن پڑا، اس بی بی نے یہ جملے ارشاد فرمائے، سبت الایام مصائب لو انھا سبت الایام سرنا لیالیا۔ بی بی، آپ کے لیے رسول اللہ کی قبا اور ابا کفن بنی، آپ کے لیے بحث سے کفن لایا گیا، لیکن آپ کی اولاد میں سے، آپ کی ذریت میں سے آپ کا نواسا حسین سرزمین کربلا پر بلا غور و کفن ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان کی انجمن محمدی کے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس ذکر کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ قرار دے، مومنین اور مومنات کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے درس لینے کی توفیق عطا فرما، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا لا متناہی سلسلہ نازل فرما، ہم سب کو دنیا میں ان کی اولاد کی زیارت نصیب فرما، اور آخرت میں ان کی اور ان کے اولاد کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آلی محمد۔